لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله العظيم. عشرہ ذی الحجہ یہ چل رہا ہے، جو رمضان المبارک کے بعد سب سے قیمتی جو ایام ہے وہ یہی ہے. جتنی اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت ان دنوں میں محبوب ہے اتنی اور دنوں میں محبوب نہیں. ان دنوں میں سے ہر ایک دن کے روزے کا ثواب ایک سال کے روزوں کے برابر، اور ہر رات میں عبادت کا ثواب لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کے برابر. ہر رات ہے اور عرفے کا روزہ یعنی نو ذوالحجہ کا روزہ، وہ ایک سال، پچھلے ایک سال اور اگلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. تو یہ، اور پھر عید کی رات کی عبادت. حدیث میں آتا ہے کہ جو عید کی راتوں میں، عیدین کی راتوں میں عبادت کر لے، یعنی عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات میں جو عبادت کر لے، تو فرمایا کہ جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے، ایسے شخص کا دل جو عیدین کی راتوں میں عبادت کرتا ہو اس کا دل نہیں مرے گا، اس کا دل مردہ نہیں ہوگا. تو بھائی یہ اور پھر عید کا دن خود انتہائی قیمتی دن ہے. تو یہ گویا 10 کے 10 دن جن کی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں فرماتے ہیں، والفجر وليال عشر، فجر کے وقت کی قسم اور 10 راتوں کی قسم، یعنی ذوالحجہ کی 10 راتیں. ان ایام میں بعض اعمال ایسے ہیں جو اور سال کے اور دنوں میں نہیں ہو سکتے. تکبیر تشریق کا پڑھنا 9 ذوالحجہ سے لے کر، 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر تک یہ واجب ہے. قربانی کا عمل ہے، حج کا عمل ہے، اور تکبیر تشریق کا عمل، روزوں کا عمل، رات میں عبادت کا عمل، یہ اعمال ایسے ہیں جو اور سال کے اور دنوں میں ان کا وہ ثواب نہیں، اور بعض اعمال تو ایسے ہیں جو ہو ہی نہیں سکتے سال کے اور دنوں میں. مثلا قربانی ہے، حج ہے، یہ سال کے اور دنوں میں یہ، اور تکبیر تشریق ہے، یہ سال کے اور دنوں میں یہ عبادت نہیں ہو سکتی. تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ قربانی جو تم کرتے ہو، یہ قربانی اب 10 ذوالحجہ سے لے کر اور 11-12 کی شام تک ہوگی، 3 دن، 10, 11 اور 12. تو فرمایا کہ اللہ تک لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ تو ان کا گوشت پہنچتا ہے اللہ تک اور نہ ان کا خون پہنچتا ہے. پھر پہنچتا کیا ہے؟ ولکن ینالو تقوی منکم، اللہ تک تو جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارا تقوی ہے، تقوی. اور حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہاہنا اور یہ فرما یہ تقوی یہاں ہوتا ہے اور یہ فرما کر اپنے قلب مبارک کی طرف اشارہ فرمایا. تو معلوم ہوا کہ قربانی کے وقت میں جو ہمارا جذبہ ہے دل میں کیا ہے, دل میں وہ پہنچے گا اللہ تک, نہ خون اور نہ گوشت. دل میں کیا ہے, کیا جذبہ ہے, کیا نیت ہے, یہ چیز اللہ تک پہنچتی ہے. اگر وہ تقویٰ ہے تو تقویٰ اللہ تک پہنچے گا, اور اگر کچھ اور جذبہ ہے تو بس پھر تو قربانی برباد ہے. جانور اچھا خریدا, بہت فربا اور بڑا خوبصورت جانور ہے, مگر نیت یہ ہے کہ میں جب لے کر آؤں گا گھر پہنچوں گا لوگ تعریف کریں گے, دیکھیں گے میں اسی لیے خرید رہا ہوں تاکہ خوب میری واہ واہ ہو کہ بہت عمدہ جانور لائے ہیں بھائی فلاں صاحب, بڑا عمدہ جانور خریدا ہے, بس میں یہی چاہتا ہوں. اور ایک دوسرا شخص ہے جس اس نے بھی بہت خوبصورت جانور خریدا, بہت قیمتی جانور خریدا, مگر اس نیت سے کہ اللہ محبوب حقیقی ہیں, اللہ تعالیٰ محبوب حقیقی ہیں, اور جب دنیا کے محبوب ان کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کا انتخاب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ محبوب حقیقی ہیں, ان کے لیے تو بدرجہ اولا اعلیٰ ترین چیز کا انتخاب ہونا چاہیے. تو خوبصورت اور عمدہ جانور میں اس لیے خرید رہا ہوں کہ اللہ میرے محبوب ہیں, محبوب کے لیے اچھی چیز منتخب کی جانی چاہیے. دونوں نے جانور خریدا, دونوں نے عمدہ خریدا, ایک کی نیت الگ ایک کی نیت الگ. تو جس کی نیت یہ ہے کہ میں اللہ میرے محبوب حقیقی ہیں, محبوب کے لیے عمدہ چیز کا انتخاب کیا جانا چاہیے, یہ تقویٰ ہے, یہ پہنچے گا اللہ تک. اور ولا کی انالو تقوا منکم میں ایک اشارہ اور ہے, کہ تقوا کہتے ہیں کف النفس عن الہوا کو, کہ اپنے نفس کو اس کی ناجائز خواہشات سے روکنے کا نام تقوا ہے, نفس کو اس کی ناجائز خواہشات سے روکنے کا نام تقوا ہے. تو یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ آپ نے جو یہ حکم فرمایا ہے کہ جانور کے گلے پر چھری چلاؤ, جانور کو ذبح کرو, یہ تو میں جانور ذبح کر رہا ہوں مگر آپ کے لیے ہی جانور ذبح کر رہا ہوں, لیکن آپ کی مرضی کے خلاف میرے دل میں جو بھی خواہشات پیدا ہوں گی تو میں اپنے نفس کے گلے پر اسی طرح چھری چلاؤں گا کہ تو میرا خدا نہیں ہے, اللہ میرے اللہ ہے, میرا رب اللہ ہے, تو میرا پالنے والا نہیں ہے, اللہ میرا پالنے والا ہے, جس کی میں کھاؤں گا اسی کی گاؤں گا. لہذا ولا کی انالو تقوی منکم میں اس طرف اشارہ ہے کہ تمہارا تقوی اللہ تک پہنچتا ہے, تقوی اللہ تک پہنچتا ہے. اور تقوی کہتے ہیں, تقوی اس کو نہیں کہتے کہ آدمی کے دل میں خواہش ہی پیدا نہ ہو, ایک مرتبہ حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ سے اپنے شیخ سے عرض کیا کہ میرے لیے دعا فرما دیں کہ میرے دل میں خواہشات ہی پیدا نہ ہو گناہ کی. تو فرمایا آپ نے یہ کیا بات کہہ دی, یہ بات آپ کو زیب نہیں دیتی, آپ کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے. اور پھر سامنے دیوار تھی, اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ دیوار ہے, قیامت تک یہ کوئی گناہ, جب تک یہ قائم ہے یہ دیوار, یہ کوئی گناہ نہیں کرے گی. لیکن کیا اس دیوار کو کوئی کہے گا کہ یہ متقی ہے؟ کوئی دیوار کو یہ نہیں کہتا, کوئی کھمبے کو یہ نہیں کہتا, بجلی کے کھمبے کو, کہ یہ بہت متقی ہے. دیوار دیوار کو کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ یہ بہت متقی ہے، درخت کو یہ نہیں کہتا کہ یہ بہت متقی درخت ہے. کہ بھائی یہ تو کوئی گناہ کرتا ہی نہیں، اس درخت نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں کبھی، اس کھمبے نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں، اس دیوار نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں، لہذا یہ بہت متقی ہے. تو یہ کہنا غلط ہے. تقوی، اگر دیوار نے، درخت نے کوئی گناہ نہیں کیا تو اس میں کیا کمال کر لیا؟ اس کے دل میں نہ اس کا دل ہے، نہ دل میں خواہش پیدا ہو گناہ کی، اس کو کوئی خواہش ہی نہیں ہے گناہ کی، تو گناہ کہاں سے ہوگا؟ تو کمال تو انسان کا ہے کہ اس کے دل میں خواہشات پیدا ہوتی ہیں اللہ کی مرضی کے خلاف، وہ گناہ کر بھی سکتا ہے، اس کی طاقت ہے، استطاعت ہے گناہ کرنے کی، مگر وہ نہیں کرتا. یہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ متقی ہے، گناہ کی خواہش ہے مگر گناہ نہیں کر رہا، گناہ کا موقع ہے مگر گناہ نہیں کر رہا، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں مگر پھر بھی گناہ نہیں کر رہا، ایسا شخص متقی کہلاتا ہے. یہ شخص بھی متقی نہیں ہے جو لوگوں کے سامنے تو گناہ سے بچ جائے مگر جب تنہائی میں ہو تو وہ سوچے کہ اب تو کوئی دیکھنے والا نہیں تو اب گناہ کر لو. یہ جو چھپ کر گناہ کرنا ہے نا، یہ بہت زیادہ خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے. اور اگر ایک آدمی چھپ کر گناہ کرتا ہو، اس کو ندامت بھی نہ ہو، خوش ہوتا ہو کہ او لوگ تو مجھے بڑا متقی سمجھتے ہیں اور میں دیکھو میں کیا کر رہا ہوں، اور خوب خوش ہو کر چھپ کے گناہ کرتا ہے، سوء خاتمہ کا اندیشہ ہے، موت کے وقت برے خاتمے کا اندیشہ ہے ایسے شخص کے. نمبر ایک، چھپ کر گناہ کرنے کی عادت ہو. نمبر دو، چھپ کے گناہ کر کے خوش ہوتا ہو، ندامت نہ ہو، یہ سوء خاتمے کا اندیشہ ہے، یہ اپنے برے خاتمے کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایک آدمی وہ ہے جو چھپ کے گناہ تو کرتا ہے مگر ندامت ہوتی ہے، بھائی میں نے بہت برا کیا، توبہ بھی کر لیتا ہے، اس کے بارے میں امید ہی امید ہے انشاءاللہ کبھی نہ کبھی ٹھیک ہو جائے گا. نہیں، جو گناہ کرتا ہے چھپ کے پھر خوش بھی ہوتا ہے کہ واہ میں نے کیسا تیر مارا، لوگ تو مجھے عقل اور بڑا متقی سمجھتے اور وہ سمجھتے رہیں گے اور میں تو یہ کر رہا ہوں. تو تقوی اس کو نہیں کہتے کہ لوگوں کے سامنے گناہ سے بچ جائے، جب لوگ اوجھل ہو گئے، تنہائی ہے تو گناہ کا ارتکاب کر لیا. کیا اللہ تعالی تنہائی میں اللہ نہیں ہوتے؟ تنہائی میں اللہ نہیں ہوتے؟ وہ اللہ جو جلوت میں دیکھ رہے ہیں وہ خلوت میں ہمیں نہیں دیکھتے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. اس وقت بھی ہوتی ہے کوئی ذات تیرے ساتھ، اس وقت بھی ہوتی ہے کوئی ذات تیرے ساتھ، جب تجھ کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا. کوئی دیکھنے والا نہ ہو اس وقت بھی اللہ ہمارے ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی جاؤ. باپ کے ڈر سے آدمی گناہ نہیں کرتا، شیخ کے ڈر سے گناہ نہیں کرتا کہ بھائی شیخ ہمارے ساتھ ہے، باپ والد صاحب ہمارے ساتھ ہے، غصہ بھی نہیں کرتا. اور باپ سے بڑا درجہ رکھنے والا اللہ، شیخ سے بڑا اللہ، وہ تو تیرے ساتھ ہر وقت ہے بھائی، ہر وقت وہ تو ساتھ ہی ساتھ ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا علم رکھتے ہیں، ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم. تین آدمی مل کر سرگوشیاں کرتے ہیں تو اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے. اللہ دیکھیے قرآن میں کیا فرمانے, ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم. پانچ آدمی بیٹھ کر سرگوشیاں کر رہے ہیں تو اللہ ان کا چھٹا ہوتا ہے. ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان الله بكل شيء عليم. اور اللہ فرما رہے ہیں تین اور پانچ کی تو مثال دے دی ہم نے, تین سے کم ہو یا پانچ سے زیادہ ہو اس صورت میں بھی اللہ ہی ان کے, یعنی اگر پانچ سے زیادہ ہیں چھ ہیں تو ساتواں اللہ ہے, سات ہیں تو آٹھواں اللہ ہے, اگر ایک ہے اور وہی آپ اپنے آپ کوئی گناہ کر رہا ہے تو دوسرا اللہ ہے جو اس کو دیکھ رہا ہے, دو ہیں تو تیسرا اللہ ہے. ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا, جہاں بھی ہوں جہاں بھی یہ بیٹھے ہوں کتنے ہی پردوں میں چھپ کے بیٹھے ہوں. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه, اور اللہ ان کو قیامت کے دن خبر بھی کر دیں گے, دیکھو تم نے فلاں وقت فلاں جگہ بیٹھ کے یہ سرگوشیاں کی تھیں, یہ دیکھو تمہارے سامنے. ان اللہ بکل شیء علیم, اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والے. اس احساس کا نام تقویٰ ہے کہ اللہ میرے ہر وقت ساتھ ہے, وہ میرے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں میں اچھا کروں یا برا کروں. اس کا نام تقویٰ ہے, یہ قربانی سے مقصود یہی ہے تقویٰ, اصل چیز تقویٰ ہے. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوا التقوى منكم. یہ ہے مفہوم اس آیت. گوشت تو ہم کھا جاتے ہیں, گوشت جو ہے قربانی کا وہ ہم یا تو غربا میں تقسیم کر دیتے ہیں یا رشتہ داروں کو کھلا دیتے ہیں یا ہم خود کھاتے ہیں. خون ہے وہ گر کر سوکھ جاتا ہے, زمین میں جذب ہو جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ دونوں چیزیں تو یہی رہتی ہیں, جو پہنچتی ہے چیز اوپر تک وہ تقویٰ ہے. ولاکی انا لو تقوا مین کو, یہ جو حج ہے اور یہ قربانی ہے یہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان کی اداؤں کا نام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی اداؤں کا نام حج ہے قربانی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کا خاندان, ان کی جو ادائیں ہیں وہ اللہ کو اس قدر پسند آئیں کہ اللہ نے ان کو رہتی دنیا تک محفوظ فرما دیا. زمزم کیا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے کے نیچے سے نکلی ہوئی نکلا ہوا پانی ہے, ان کی ایڑیوں کے رگڑنے سے وہ پانی اللہ نے جاری فرمایا, وہ آج تک موجود ہے, اللہ نے اس کو محفوظ فرما دیا. اور یہ سعی کیا ہے؟ سعی یعنی مروہ اور صفا کے درمیان دوڑنا, تیز چلنا, اور جو بیچ کی جگہ آتی ہے اس میں ذرا تیز, میلین اخضرین جس کو کہا جاتا ہے, وہاں آج سرخ ہرے رنگ کی ٹیوب لائٹیں لگی ہوئی ہیں تو ان کو میلین اخضرین کہتے ہیں, اخضرین میلین اخضرین. یہ وہ جگہ ہے یہاں ذرا اور تیز چلنا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ دونوں طرف تو ٹیلے تھے, تو حضرت ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جس جگہ لٹایا تھا تو ٹیلے کی اوٹ ہو جانے سے وہ اوجھل ہو گئے تھے, تو وہ اس جگہ میں تیزی سے دوڑتی تھیں تاکہ میرا بیٹا پھر مجھے نظر آنے لگے. دوڑ بھی رہی ہیں دونوں ٹیلوں کے درمیان, صفا اور مروہ کے درمیان, اور قافلے کو بھی دیکھ رہی ہیں, قافلے کو دیکھنے کے لیے کوئی قافلہ آ جائے اس سے کچھ کھانے پینے کی کوئی چیز مل جائے, اور بیٹے پر بھی نظر ہے اس کو اللہ نے. اور سات چکر چونکہ لگائے تھے, ساتویں چکر کے بعد وہ نڈھال ہو کر بس واپس آ گئیں کہ اب کیا کیا جائے، تو کوئی بھی نہیں ہے. تو اب اللہ نے قربانی لے لی، چھوٹے سے بچے سے بھی لی. حضرت اسماعیل علیہ السلام رو رہے ہیں، بیڑیاں رگڑ رہے ہیں، اور ماں سے بھی لے لی قربانی، سات چکر لگوا لیے، اب انعام ہے، لو بھائی یہ پانی، زمزم زمزم. ارے رک تو صحیح، رک تو صحیح، وہ رکنے کا نہ آج تک نہیں رکا. وہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے کو بھی اللہ نے اس ادا کو بھی محفوظ فرما دیا زمزم کی صورت میں. حضرت حاجرہ کے چکروں کو، سات چکروں کو محفوظ فرما دیا سعی کی صورت میں. ارے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اللہ اکبر، وہاں تو دو ٹیلے تھے اس سے پہلے تو وہ، اور آج اللہ فرماتے ہیں اب یہ ٹیلے نہیں ہیں. جب حاجرہ نے ان پر چکر لگا لیے تو اب یہ میری نشانیاں ہیں. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اللہ اکبر. تمہیں پتہ نہیں کہ ایک ماں نے کس درد کے ساتھ ان پر چکر لگائے ہیں، لہذا اب ان کی نسبت بدل گئی، اب یہ ٹیلے نہیں رہے، یہ میری نشانیاں ہیں. کہ کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میری خاطر ان ماں اور بیٹوں کو یہاں چھوڑا تھا بے آب و گیا وادی میں، اور اس ماں نے بھی برداشت کیا تھا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو ہم راضی ہیں اس پر، آپ جائیے، ہمیں جو اللہ کا حکم ہے پورا کیجئے. بتانے کی بھی اجازت نہیں تھی کہاں جا رہے ہیں، کتنے وقت کے لیے جا رہے ہیں، اوپر اشارہ کیا اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ چھوڑ دو اپنے بیوی بچوں کو یہاں. تو یہ سارا خاندان راضی، ماں بھی راضی اپنے بچے کے ساتھ، نہ دور دور تک کوئی درخت ہے، نہ وہاں بارش، نہ پانی، نہ کھانے کی چیز، نہ پینے کی چیز، تھوڑا سا زمزم، تھوڑا سا پانی مشکیزے میں، اور ستو تھا وہ کب تک چلتا، تین دن میں ختم ہو گیا، دو تین دن میں. اب ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، ماں وہ اللہ کے حکم پہ راضی، چکر لگا رہی ہے، مگر ان کی زبان سے یہ نہیں نکلا کہ اللہ کو ہم ہی ملے تھے اس آزمائش کے لیے، ہمیں یہاں چھڑوا دیا، شوہر کو بھی بھیج دیا، وہیں رات گزارنی ہے. دیکھیں تو صحیح، خوبصورت ترین باغ ہو، دن میں کتنا ہی خوبصورت لگتا ہو، رات کا جب اندھیرا ہو جائے تو اتنا ہی ہیبت ناک لگتا ہے. جب اندھیرا چھا جائے پھر پتہ چلے گا. وہیں اس پھیرا میں، وہیں رات ایک عورت کو اکیلے بچے کے ساتھ، چھوٹے بچے کے ساتھ رات گزارنی ہے، وہیں دن گزارنا ہے، یہ کتنی بڑی قربانی ہے اللہ کے لیے. تو اللہ نے فرمایا اب یہ میری نشانیاں ہیں. فمن حج البیت او اعتمر، جو شخص بھی آئے گا اب حج کو یا عمرے کے لیے آئے گا، فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، بس اس کو اب ان صفا اور مروہ کے درمیان جیسے حضرت حاجرہ نے سات چکر لگائے اس کو بھی لگانے ہوں گے، ورنہ حج بھی صحیح نہیں، عمرہ بھی صحیح نہیں اگر نہ کیا تو، یہ عمل نہ کیا تو. کنکریاں کیا ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں تو شیطان نے بہکایا، اس کو مارا، وہ عمل آج تک محفوظ ہے. مارو تم بھی، تم بھی یہی سمجھ کے مارو کہ اللہ جب جب ہمیں شیطان نے بہکایا وہ کہ نماز قضا کر دو، سردی ہے بستر میں رہو مزہ آئے گا، تو اس کو کنکر ماریں گے، ہم آپ کے حکم کا کنکر ماریں گے اس کو، اور اس کا کہنا نہیں مانیں گے، یہ سوچ کر کنکریاں مارے شیطان. خالی کنکریاں تھوڑی مارنی ہے، جب ہمیں شیطان نے اللہ کے حکم کے خلاف بہکاوا دیا، دل میں کوئی بات ڈالی، ہم اسی طرح اس کو پھتکاریں گے، اسی طرح اس کی بات کا انکار کریں گے اور آپ کے حکم کو پورا کریں گے. یہ ہے مقصود کنکریاں مارنے، اس ادا کو بھی اللہ نے محفوظ فرما دیا. اور پھر جو اپنے بیٹے کو ذبح فرمایا، اس ادا کو بھی محفوظ فرما دیا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیری، پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ وہاں تو دمبا ذبح کیا ہوا پڑا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تو مسکرا رہے کھڑے ہوئے. تو اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، بس تم امتحان میں کامیاب ہو گئے. ہمیں مقصود یہی تھا، امتحان لینا مقصود تھا، اس میں تم کامیاب ہو. قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ ایک بہت کھلا ہوا امتحان تھا، کھلا امتحان تھا، زبردست اور عظیم امتحان تھا. مرادوں سے مانگا ہوا بیٹا، اور دعا بھی قرآن میں ہے، ربی حبلی من الصالحین. بڑھاپے کے عالم میں بیوی 100، بیوی کی عمر 90 سال، حضرت ابراہیم علیہ السلام 120 سال کے، اس حال میں أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ. یہ قرآن میں ان کے کلمات ہیں، میں ماں بنوں گی اور یہ میرا شوہر جو بوڑھا ہو چکا ہے. تو اللہ نے فرمایا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، ارے تو اے عورت، تو اللہ کے حکم سے تعجب میں؟ کیا اللہ کا حکم اگر ہو جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا، ناممکن ممکن نہیں ہو سکتا؟ اور تم گھر والے وہ لوگ ہو، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، ارے تم وہ گھر والے ہو کہ اللہ کی رحمتیں بھی تم پر ہیں، اللہ کی برکات بھی تم پر ہیں. تو مرادوں سے مانگا ہوا بیٹا، اور ایسے عالم میں جبکہ عموماً اولاد کی امید ہی نہیں رہتی، اس عالم میں اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، اور پھر اس کو، اور پھر جب وہ چھوٹا ہو اس وقت حکم نہیں دیا، بالکل گود میں ہو، پیدا ہوا ہو، چند دن کا ہو، اس وقت حکم نہیں دیا کہ اس کو ذبح کر دو. جب فلما بلغ معه السعی، چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، اس وقت جب امید ہو جاتی ہے، امید بن جاتی ہے کہ اب تو میرا یہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، اب میرا سہارا بنے گا، اس وقت جب امید بن جاتی ہے اس وقت فرمایا اب ذبح کرو، اور دوسرے سے بھی نہیں کروا سکتے کہ کسی اور کو دے دو وہ کر دے گا، نہیں، اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا ہے. باپ کے لیے اپنے آپ کی قربانی پیش کرنا یہ آسان ہے، اپنے بچے کی قربانی پیش کرنا مشکل ہے. اور پھر خواب میں دکھایا، یہ ایک الگ امتحان تھا، خواب میں دکھایا، فرشتے کو بھیج کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حکم نہیں دیا، خواب میں دکھایا کہ کوئی، یہ بھی ایک امتحان تھا کہ بھائی خواب تو خواب ہوتا ہے، رہنے دو، خواب ہے. تو یہ آزمائش تھی، نہ جانے کس کس ہر پہلو سے اللہ نے آزمائش لی ہے، ہر پہلو سے. خواب میں حکم دیا گیا، بچہ جب چھوٹا تھا اس وقت حکم، اور بچہ بھی وہ جو مرادوں سے مانگا ہوا ہو، عام طور سے اولاد کی امید ہی نہیں رہتی، اس وقت دیا ہو اللہ نے، اور جب چھوٹا تھا اس وقت حکم نہیں دیا، بڑے ہوئے چلنے پھرنے کے قابل ہوئے اس وقت حکم دیا، دوسرے سے بھی کٹوانے کا اختیار نہیں تھا، خود کاٹنے کا حکم دیا، گلا کاٹنے کا. تو ہر طرح سے آزمائش، بہت بڑا کھلا ہوا امتحان تھا، ہر پہلو سے اللہ تعالیٰ نے امتحان دیا یہ. اور جب کامیاب ہو گئے تو اللہ فرماتے ہیں وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، یہ عمل ہم کو اتنا پسند آیا کہ ہم نے دوسروں کے لیے بھی اس کو جاری کر دیا کہ اب تم بھی کرتے رہو اس قربانی کے عمل. تو یہ وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ جو قرآن میں ہے، یہ اس کی تجلیات ہیں جو اب تھوڑے دن بعد نظر آئیں گے. وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ جو اللہ کا حکم ہے کہ ہم نے اس عمل کو دوسروں کے لیے بھی چھوڑ دیا کہ تم بھی کرو اس کو، لہذا یہ اس کی تجلیات ہیں جو 10 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ کی شام تک رہیں گی. تو یہ حج اور قربانی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے خاندان کی اداؤں کا نام ہے. یہ میرا قول نہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یہ قربانی اور حج حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کی اداؤں کا نام ہے. ان کی اداؤں کو اللہ نے محفوظ فرما دیا رہتی دنیا تک. لہذا بھائی، اصل مقصود قربانی سے تقویٰ ہے، اور اس کی دلیل یہ آیت ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالوا التقوی منکم والعاقبۃ للمتقین ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ہر جگہ آپ کو تقویٰ ملے گا. تقویٰ ہدل للمتقین، یہ کتابی متقین کے لیے ہدایت ہے. والعاقبۃ للمتقین، انجام کار تو ہے ہی متقین کے لیے، آخری انجام تو متقین کا ہی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ والا ہے. قربانی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالوا التقوی منکم، جو تمہارا تقوی پہنچتا ہے اللہ تک، نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، سب جگہ آپ کو تقوی نظر آئے گا. تقوی تقوی تقوی، تقوی سے کوئی مرتبہ اعلیٰ نہیں دیکھا اب تک، تو کوئی ایسا حوالہ نہیں دیکھا، اس سے اعلیٰ کوئی مرتبہ نہیں تقوی. اور تقوی کہتے ہیں کف النفس عن الہوا، کہ نفس کے اندر جب خواہش پیدا ہو، خواہش گناہ کی، اس کو اسی وقت دبا دیا جائے، اس کا نام تقویٰ ہے. یہ مت سمجھو انہیں خواہش نہیں ہے جو خواہش کو دبائے جا رہے ہیں. اللہ کے نیک بندوں کو زیادہ خواہشات پیدا ہوتی ہیں گناہ کی، عام لوگوں کے مقابلے میں اللہ والوں کو زیادہ خواہشات پیدا ہوتی ہیں گناہ کی. بس فرق اتنا ہے، فرق اتنا ہے کہ ان کے اندر گناہ کرنے کی طاقت تو ہوتی ہے، مگر اس طاقت کو استعمال کرنے کی طاقت نہیں ہوتی. اللہ کے نیک بندوں میں بھی گناہ کرنے کی طاقت ہوتی ہے، مگر اس طاقت، اس گناہ کی طاقت کو استعمال کرنے کی طاقت نہیں ہوتی. وہ ہمت نہیں ہوتی کہ ہم کس کو، اللہ کو ناراض کریں، اللہ کی بغاوت کریں. تو میرے دوستوں، اگر عید کے موقع پر قربانی کسی نے کی مگر اس قربانی کے نتیجے میں تقویٰ اس کی زندگی میں نہ آیا، تو قربانی کا واجب تو ادا ہو گیا، قربانی کا واجب ادا ہو گیا، لیکن جو مقصود تھا قربانی سے وہ حاصل نہ ہوا. تو خالی ہمیں واجب تھوڑی ادا کرنا ہے، اتنے پیسے خرچ کر کے خالی واجب ادا کرنا ہے، تو بھائی یہ مقصود نہیں. صرف واجب ادا کرنا مقصود نہیں، اصل مقصود اس کو حاصل کرنے کی فکر کیجیے، اور وہ تقویٰ ہے. یعنی اور تقویٰ کہتے ہیں گناہوں سے رکنا. جب گناہوں سے رکنا کیا، جب نفس میں خواہش ہو اسی وقت اس کو روک دیں، خواہش کے وقت ہی قابو کر لیں، اس کا نام تقویٰ ہے. جب ہم یہ کر لیں گے تو قرآن کا مزہ کچھ اور ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ہدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. پھر قرآن کے پڑھنے کا مزہ اور ہے، پھر دین پر چلنے کا مزہ اور ہے. ان اکرم والعاقبۃ للمتقین، انجام کار تو میرا ہی ہوگا، انجام کار تو تقویٰ والوں کا ہی ہوگا. وہ یہ سوچے کہ انجام کار تو تقویٰ والوں کا ہی ہے جو اللہ کے حکم پر چلنے والے ہیں. ابھی کوئی تانا دیتا ہے دیتا رہے. دین پر چلنے سے اگر کوئی ناراض ہوتا ہے ہم اس کے لیے بھی دعا کریں، مگر اپنا کام نہ چھوڑیں، تقویٰ کو نہ چھوڑیں. والعاقبۃ للمتقین، اور تقویٰ کس قدر اختیار کرنا چاہیے. ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے اتنا تقوی کرو، اتنا تقوی اختیار کرو، اتنا تقوی اختیار کرو کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ادا ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یعنی زبردست تقوی حاصل کرنے کی کوشش کرو. اور دوسری جگہ فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم. یہ دونوں اب دیکھیے مفہوم تقریباً ایک ہی ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہاری استطاعت ہو تقوی اختیار کرو، یعنی آخری حد تک چلے جاؤ تقوی کو اختیار کرنے میں، آخری حد تک چلے جاؤ. فاتقوا اللہ ما استطعتم والعاقبۃ للتقوى. ایک جگہ یوں فرمایا والعاقبۃ للتقوى، اچھا انجام تقوی کا ہی ہے، اچھا انجام تقوی کا ہی ہے. وہ نظر آ رہا ہے بدکار آدمی ہے اور وہ کامیاب نظر آ رہا ہے، وہ وقتی کامیابی ہے، انجام کار تقوی کا ہی ہے. والتقوى ها هنا، اور تقوی دل میں ہوتا ہے، دل میں. اور دل میں تقوی ہونے کی علامت کیا ہے؟ تو فرمایا ذالک ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب. جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا احترام کرے، تعظیم کرے اللہ کی نشانیوں کی، یہ علامت ہے کہ اس کے دل میں تقوی ہے. فَإِنَّا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ. یہ جو تم قربانی کا جانور ذبح کرتے ہو یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، قربانی کا جانور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، کتاب اللہ قرآن کریم اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جتنے اللہ کے احکامات ہیں سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. اہل اللہ، اللہ کے نیک بندے، اللہ والے اللہ کی نشانیاں ہیں، والدین اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کی تعظیم کرو، ان کی تعظیم کا حکم ہے، بس ان کی تعظیم کر لیں، ان چیزوں کی تعظیم کر لیں جن کو اللہ نے قابل احترام قرار دیا ہے، ہم ان کا احترام کر لیں. دوسرے لفظوں میں جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا ہے، سعادت بخشی ہو، ان کا ہم احترام کر لیں، تعظیم کر لیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ بس جو شخص ایسا کر لے، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کر لے، اسی کے دل میں تقوی ہے. ذالک ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب. لہذا قربانی کا جانور اس نیت سے کہ قربانی کا جانور بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور اللہ کی نشانی کو اچھا ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، لہذا اس نیت سے خریدیں اچھا جانور، تعریف کی نیت سے ہرگز نہ خریدیں. پھر قربانی کے جانور کو خریدنے سے اور اس کی قربانی سے گوشت کھانے کی نیت نہ ہو، یہ بھی نیت صحیح نہیں، اور ایسا کرنے سے قربانی کی اصل حقیقت حاصل نہیں ہوتی. لہذا قربانی اللہ کے لیے ہو، گوشت کھانے کے لیے نہ ہو، اللہ کی رضا. تو وہ جو حدیث میں آتا ہے، حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے جانور کو ذبح فرماتے ہوئے، اللہم بسم اللہ اللہم لکا و منکا، بسم اللہ اللہم لکا و منکا، اے اللہ آپ کے نام کے ساتھ قربانی کرتا ہوں، اور اللہم لکا یہ قربانی آپ کے لیے ہے، و منکا اور یہ قربانی آپ ہی کی توفیق سے کر رہا ہوں. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین. یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے، یہ آیت ہے، یہ پڑھا کرتے تھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ میری نماز و نسکی میری قربانی ومحیایا اور میرا جینا، ومماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، سب اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، سارے عالموں کا رب ہے. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے صبح کے وقت اس آیت کو پڑھ لینا چاہیے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تو فرمایا کہ امید ہے اللہ تعالی کی رحمت سے جو شخص صبح کے وقت یہ آیت پڑھ لے تو دن کے سارے اعمال اللہ تعالی ان پر اخلاص کی مہر لگا دیں گے، اخلاص کی مہر. جو شخص صبح کے وہ یہ آیت پڑھ لے، اے اللہ میرا جینا میرا مرنا ہے ہی تیرے لیے، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو پھر ایسے اعمال کی توفیق دیں گے جو اخلاص والے ہوں، اور سارے اعمال پر اخلاص کی مہر اللہ لگا دیں گے. بس صبح کو یہ آیت پڑھ لیں، قربانی کے وقت بھی اس آیت کا پڑھنا سنت. پھر گوشت کا معاملہ، اللہ فرماتے ہیں والبدن جعلنا لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر، اس قربانی کے جانور میں تمہارے لیے خیر رکھ دی، اللہ نے خیر رکھ دی اللہ تعالی نے. اور آپ دیکھتے ہیں ایک وہ گوشت ہے جو آپ بازار سے سارا سال خریدتے ہیں، اور ایک وہ گوشت ہے جو قربانی کے جانور کا ہے، دونوں میں واضح فرق آپ کو نظر آئے گا، صاف فرق نظر آئے گا. قربانی کے گوشت کی لذت، اس کی نورانیت، اس کی برکت ہے ہی الگ. جو بازار سے ہم سارا سال کھاتے ہیں اس میں وہ بات نہیں ہے جو قربانی کے گوشت میں ہوتی ہے. کیوں ہے یہ؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے اس جانور میں خیر رکھ دی، ہم نے رکھی خیر، لہذا بہتر یہ ہے کہ ایک حصہ قربانی کے گوشت کے تین حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے پاس رکھا جائے، ایک حصہ فقراء غرباء میں تقسیم کیا جائے. وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اللہ نے حکم دیا ارے دو بھائی مساکین کو، دو کھلاؤ. وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کھلاؤ مساکین کو قربانی کا گوشت. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. یہ جو گھر بن رہے ہوتے ہیں نا، گھر، یہ گھر گھروں کی تعمیر ہوتی، ان میں مزدور ہوتے ہیں بےچارے جو رہتے ہیں، دن رات وہیں رہتے ہیں، ساری دنیا گوشت کھا رہی ہے، یہ بےچارے اس دن بھی سبزی اور دال پکاتے ہیں، اور جواب یہ دیتے ہیں بھائی ہمیں کسی نے پوچھا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، سب خوشیاں منا رہے ہیں، کچھ ان کو بھی تو دو بھائی. اچھا بھائی اگر اللہ نے پوچھ لیا آپ کے پڑوس میں مکان بن رہا تھا، یا آپ کے پڑوس میں ایک چوکی دار تھا، آپ نے اس کو پوچھا، آپ نے خود تو گوشت کھا لیا. ایک مرتبہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش تشریف فرما تھے، صحابہ حاضر تھے، اچانک آپ نے فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں. تین مرتبہ فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں. صحابہ نے عرض کیا کون اے اللہ کے رسول، کون مومن نہیں؟ فرمایا وہ شخص جو خود تو پیٹ بھر کے سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہی سو جائے، کیسا مومن ہے؟ تو عارضی طور پہ ہی صحیح، وہ مزدور آپ کے پڑوسی ہیں، وہ چوکیدار آپ کا پڑوسی ہے، آپ پوچھئے اس کو، خبر لیجئے، اس کو جا کے دیجئے. ویسے ہی گوشت بہت مہنگا ہے، سارا سال اب تو مہنگائی سے لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی، ایک الگ عذاب ہے جو اس وقت مسلط ہے ہم سب پر. چینی مہنگی، آٹا مہنگا، جو بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ مہنگی ہو گئی. اور یہ حکومت کی طرف سے مت سمجھیے گا، یہ بات یاد رکھیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک روایت سناتا ہوں آپ. مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ جب اللہ تعالی نے اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا، صحابہ حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ بھی یہی کام کرتے ہیں، میں بھی یہی کام کرتا ہوں، ہم سب کے کام ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، وہی کام ہے، وہی کاروبار ہے. اور جب ایک جیسا کاروبار ہوتا ہے اس کو ہم آج کل کی اصطلاح میں کمپٹیشن کہتے ہیں، تو کمپٹیشن سے بچنے کے لیے وہ ایک کاروباری رقابت, اس کو یوں کہیے کمپٹیشن کا ترجمہ کاروباری رقابت, ایک قسم کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے, آپس میں چپخلش رہتی ہے. تو اسی لیے صحابہ حاضر ہوئے کہ آپ ہر چیز کا دام مقرر کر دیجئے, اس دام سے نیچے کوئی نہ آئے اور نہ اس سے بڑھے کوئی, بس اسی دام پر بیچا جائے چیزوں کو. آپ نے فرمایا تم میرے پاس آئے ہو دام مقرر کروانے کے لیے. ان اللہ هو المسعر القابض الباسط, ان اللہ هو المسعر القابض الباسط الرابط, یہ الفاظ فرمائے. میرے پاس آئے ہو قیمتیں مقرر کروانے, اللہ کا نبی یہ کہہ رہا ہے, ارے حکومت نہیں آج کل کی, اللہ کا نبی ہے اور وہ بھی نبی بھی سید الانبیاء, میرے پاس آئے ہو, میرے اختیار میں نہیں ہے, میرے اختیار میں نہیں ہے قیمتیں مقرر کرنا. ان اللہ هو المسعر, قیمتیں مقرر کرنے والے اللہ ہیں. ہائے ہائے ہائے, ہم کہتے ہیں حکومت نے یہ کیا. دوستو یہ سب غلط سوچ ہے. ان اللہ هو المسعر, قیمت کے مقرر کرنے والے اللہ ہیں. القابض, قابض کا مطلب سمجھاتا ہوں آپ. ایک چیز بازار میں شارٹ ہو جاتی ہے, اس کی سپلائی کم ہو گئی یا بالکل ہی بند ہو گئی, وہ مہنگی ہو گئی. اللہ حضور فرما رہے ہیں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یہ القابض. اور ایک چیز ایسا ہوتا ہے بازار میں فراوانی ہے. دیکھیے ایک ہے سپلائی اور ایک ہے ڈیمانڈ. سپلائی اور ڈیمانڈ میں جب مطابقت ہو, موافقت ہو, جتنی ڈیمانڈ ہے اتنی سپلائی ہو رہی ہو, تو قیمت میں توازن رہتا ہے. یہ معاشیات کا اصول ہے, اکنامکس کا, جو میں آپ کو یہ مولوی اور فقیر آپ کو بتا رہا ہے اس وقت. اور جب سپلائی اور ڈیمانڈ, جتنی ڈیمانڈ ہے اتنی سپلائی نہیں ہو رہی, تو قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. تو حضور فرما رہے ہیں یہ تم کیا سمجھتے ہو, یہ کیوں ہو رہا ہے. ان اللہ هو المسعر, اللہ قیمتوں کے مقرر کرنے والے ہیں. القابض, جو چیز شارٹ ہوتی ہے بازار میں, یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. الباسط, باسط کا کیا مطلب ہے, چیز فراوانی سے دستیاب ہے, بہت یعنی اس کی فراوانی ہے, بہت آرام سے مل رہی ہے اور بہت کثرت سے مل رہی ہے. فرمایا یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اور بطور فائدہ کلیہ کے سب سے آخر میں الرازق بھی فرما دیا کہ رزق دینے والے بھی اللہ ہی ہیں. سارا رزق اللہ ہی کے ہاتھ میں. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں اور اصل حقیقت کیا ہے میرے دوستو, اگر ہم گناہوں سے توبہ کر لیں, اللہ کو راضی کر لیں, تو آج ہی یہ قیمتیں نیچے آ جائیں گی انشاءاللہ. ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے, اصل بات یہ ہے اللہ ناراض ہے قیمتیں. ان اللہ هو المسعر, جاؤ ایک عذاب اور مسلط کرتے ہیں مہنگائی کا تمہارے اوپر. ہائے ہائے ہائے, دیکھیے حقیقت بین آنکھیں سے مانگی ہے اللہ سے, جو حقیقت ہے وہ نظر آ جائے ہمیں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, اے اللہ مجھے حق کو حق دکھا دیجئے. کیا چیز حق ہے, اصل کیا ہے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, اسی کی اتباع نصیب فرمائیے. حق کو حق دکھائیے پھر اس کی اتباع نصیب فرما دیجئے. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه, تفسیر ابن کثیر میں ہے یہ روایت, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسنون دعا ہے. اور مجھے باطل کو باطل دکھائیے, وارزقنا اجتنابه, اور باطل سے بچنے کی ہمت نصیب فرمائیے, توفیق نصیب فرمائیے. تو اس لیے بھائی تین حصے کرنے چاہیے گوشت کے. نمبر ایک اپنے پاس رکھیں, ایک حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں, ایک حصہ غرابا میں تقسیم کریں, یہ بہتر صورت ہے. اور جانور کی جو کھال ہے وہ مدرسے کو دے دیجیے, تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے. وہ مدرسے میں دے دیجیے, صدقہ جاریہ ہوگا, یہ خرچ ہوگا مسکین طلبا پر, نادار اور مستحق طلبا پر, آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. ایسا ثواب ہوگا جو رکے گا نہیں, قیامت تک نہیں رکے گا. وہ بہتر مصرف ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور بھائی ایک بات اور عرض کرنی ہے، عید کی رات وہ بہت اہم رات ہے، بہت اہم رات ہے، اور اس کی فضیلت آئی ہے اس میں عبادت کی، تو ترغیب تو عبادت کی آئی ہے، ہم کچھ اور کرتے ہیں ان راتوں میں، ساری ساری رات جاگ کر کوئی گانے سنتا ہے اور کوئی الٹی سیدھی باتوں میں وقت گزارتا ہے، کوئی تاش کھیلنے میں وقت گزارتا ہے، اور کوئی بلا ضرورت بازار میں جا کر، اور بدنظری الگ ہوتی ہے، اور وہاں جا کر اپنا وقت ضائع کرتا ہے، تو اس طرح یہ رات جاگتے ہیں، مگر جاگنا دوسری طرف، وہ جاگنا دوسری چیزوں میں استعمال ہوتا ہے، گزارش یہ ہے کہ یہ جاگنا اللہ کے لیے ہو جائے، بس جاگتے ہیں بہت سے لوگ، مگر یہ جاگنا اللہ کے لیے ہو جائے، کچھ تلاوت ہو جائے، کچھ نقلیں پڑھ لیں، کچھ تسبیحات پڑھ لیں، درود شریف استغفار پڑھ لیں، اور دوسرے یہ کہ عید کا دن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ عید کی رات میں اور عید کے دن میں جتنے گناہ ہوتے ہیں، جتنے گناہ یہ اس رات میں اور عید کے دن ہو جاتے ہیں، اتنے اور دنوں میں نہیں ہوتے. عید کے دن بے شک خوشی کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے خوشی کا دن عطا فرمایا ہے، ان لکل قوم عید و هذا عیدنا، حضور نے فرمایا ہر قوم کی عید ہے، خوشی کا تہوار ہے، ہمارا تہوار یہ ہے عید الاضحیٰ اور عید الفطر، مگر اللہ نے خوشی کا یہ موقع دیا ہے تو اس لیے نہیں دیا کہ ہم خوش ہو جائیں اور اللہ کو ناراض کریں، نہ بھائی، ہم بھی خوش ہوں، اللہ بھی، ہم بھی خوش رہیں، اللہ بھی خوش رہیں، یہ وہ اعمال تلاش کیجئے، ان اعمال میں لگیے جن سے ہم بھی خوش رہیں، اللہ بھی خوش رہیں، بس یہی گزارش تھی، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلے اتوار کو میں میرا سفر کا ارادہ ہے، جمعے سے انشاءاللہ جمعے میں ہوں گا، جمعے کے بعد یہیں سے روانہ ہو جاؤں گا اور انشاءاللہ، لیکن مجلس ہوگی انشاءاللہ، مولانا فرحان صاحب یہاں آئیں گے، ان کا بیان ہوگا انشاءاللہ، تو جو حضرات ہیں یعنی یہاں وہ گھبرائیں نہیں، یہاں پر بیان ہوگا، دین کی بات سنائی جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.